بسم الله الرحمن الرحيم.
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا.
چھٹیوں کے بعد شروع کر رہے ہیں. دیکھیے گزشتہ درس کے ساتھ کس طرح سے حاضر ہو سکتا ہے.
ہفتہ ہفتے تک
سات ہفتے سات ہفتے کی چھٹی
ہو مشہور بحث میں اور و در بحث معان رسیدیم به علامات قیامت یا اشراط الساعه.
خب بحث معان میں سلسلے تمام اشراط الساعه یا علامات قیامت یہاں تک پہنچا تھا.
در بحث اشراط الساعه و علامات قیامت ما چند روایت از بین روایات متعددی که موجود بود که از جهت سند میشد برش اعتماد کرد خدمتتون عرض کرد.
علامات قیامت کے حوالے سے روایات متعددہ میں سے ہم نے ان روایات کا انتخاب کیا جو سند کے اعتبار سے قابل اعتبار ہیں. ان چند روایات کو آپ کی خدمت میں ذکر کی.
ہم چند روایات ظاہرا کافی است برای مقداری از
علامات قیامت بیان کرنے کے لیے ہم اتفاق کریں گے انہی روایات پر کی جو آپ کی خدمت میں ذکر کیے گئے.
سخن در این است که آیا از آیات هم می توان علامات قیامت رو استخراج کرد و فهمید یا نه؟
اشارہ ہوا تھا گزشتہ درسوں میں کہ آیات و قرآنی سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے قرآن کی قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے. تو اب ان آیات کو دیکھیں گے.
از بعضی از آیات ظاہراً میشه استفاده.
بعض آیات ایسی ہیں کہ ان سے علامات قیامت کا استفادہ حاصل ہوتا ہے.
یکی از آیاتی که یا آیاتی که می توان از او استفاده علامات قیامت رو کرد آیاتی است که در سوره کهف موجوده.
وہ آیات کی جن سے قیامت کی نشانیوں کا استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے ان آیات میں سے کچھ آیتیں سورہ مبارکہ کہف میں مذکور ہیں.
این رو یادمون باشد که شاید در اون جلسه آخری خدمت دوستان عرض کردیم که در سوره کهف سه تا داستان هست که این سه داستان اساس خیلی از سوره میتونه باشه.
عمومی طور پر یه ذهن میں رکھیے که سوره مبارکه کهف میں تین واقعات کا تذکرہ ہے. یہ تینوں واقعات بہت سارے چیزوں کے لیے اساس اور بنیاد بن سکتے ہیں.
یکی داستان خود اصحاب کهف
ایک داستان ہے اصحاب کهف
که ہجرت کردند این اصحاب برای حفظ ایمان
که این اصحاب نے اپنے ایمان کی حفاظت کے خاطر منصب اور اقتدار اور شہر اور سب چیزوں کو چھوڑ کر ہجرت کیا.
داستان دوم ہجرت یک نبی است برای دانش آموزی مثل مثل جناب موسی به دنبال حالا حضرت خضر باشد یا نباشد کاری نداشته.
موسی داستان ایک اولوالعظم پیغمبر کا دانش حاصل کرنے کے لیے، معرفت حاصل کرنے کے لیے ہجرت کرنا ہے کہ حضرت موسی شاید حضرت خضر کے پیچھے، جو جس طرح سے روایات میں آیا ہے، حضرت خضر کے اس تلاش میں نکلے ہیں اور ہجرت کر چکے ہیں.
و مسئلہ سوم کہ در سورہ هست داستان جناب ذوالقرنین است که هجرت کرد تا مردم رو متمدن بسازد.
تیسرا واقعہ ذوالقرنین کا واقعہ ہے کہ اس نے بھی ہجرت کی. اس کی ہجرت اس لیے تھی کہ لوگوں میں تمدن پیدا ہو جائے.
پس سه داستان در یک سوره، منشأ هر سه داستان هجرت است، اهداف متغیر.
پس ایک سوره میں تین داستانوں کا تذکرہ ہے اور تینوں داستانوں کا منشا ہجرت ہے اور ہر ہجرت میں ایک مقصد.
به اون دو داستان اولی کاری نداری.
فی الحال ہم ان دو ابتدائی داستانوں سے ہمارا کوئی غرض متعلق نہیں ہے.
یادتون باشه اینا رو داستان ندانید، اینا رو داستان ندانید.
یہ یاد رکھیں کہ قرآن میں جن قصص کا تذکرہ ہے وہ قصہ اور داستان محض نہیں ہے.
نہ، بستر است برای ایجاد انگیزه در من و شما،
بلکہ یہ واقعات تو اس لیے بیان کیے گئے ہیں کہ ہم میں اور آپ میں وہ نیت اور انگیزہ پیدا ہو جائے اس طرح سے بننے کے لیے.
در داستان حضرت جناب ذوالقرنین ما 16 تا آیه داریم.
ذوالقرنین سے متعلق جو واقعہ ہے، جو داستان ہے، اس میں 16 آیتیں ہیں.
خیر، آیه 16 هم اینه: قال هذا رحمت من ربی. این که من توانستم این صد را بسازم، این رحمت خدا بوده بر من.
اس واقعه میں آخری آیت 16 آیت ہے، وہ یہ ہے کہ اس صد کو ایجاد کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ هذا رحمت من ربی، یہ توانائی جو مجھ میں حاصل ہو گئی اور میں نے اس صد کو بنانے میں، اس جن کو بنانے میں، اس رکاوٹ کو ایجاد کرنے میں توانائی حاصل کی، یہ خدا کی رحمت تھی میرے اوپر.
فَإِذَا جَاعَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ تَقْتَا، اون وقتی که فرمان خدای من برسد این صد رو نابود می کند و هموار می سازد.
جب میرے پروردگار کا امر آئے گا، اس کا حکم آئے گا، تو یہ صد اور یہ رکاوٹ ختم ہو جائے گا.
و کان وعد ربی حقا، محقق خواهد شد.
اور میرے رب کا یہ وعدہ پورا ہو کے رہے گا.
خوب، این آیه را، این آیه را از علامات و اشراط قیامت دانستم.
تو یہ آیت قیامت کی نشانیوں میں سے شمار کی گئی ہے
که اون وقتی که این صد ذوالقرنین نابود شد، منهدم شد و ز انبار شد، این از علامات قیامته.
پس قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ان آیات کے مطابق یہ ہے کہ ذوالقرنین نے جو صد ایجاد کیا ہے وہ نابود اور انبار ہو جائے.
در این مسئله خیلی ها چیز نوشتم، و ابوالکلام آزاد بهترین نوشتار رو داره.
سطح درکرنین که حواله سے بہت سارے دانشوروں نے لکھا ہے اور ان لکھاریوں میں سے ابوالکلام آزاد کی تحریر شاید سب سے بہترین ہو،
چون او در اصحاب کهف داستان نوشته
اور ابوالکلام آزاد اصحاب کهف کے حوالے سے ان کی تحریر بہترین تحریر ہے،
جز بہترین هاست. خب ما مجبوریم برای وضوح این مسئله دو تا جلسه رو از شما وقت بگیریم.
اس موضوع پر سیر حاصل گفتگو کرنے کے لیے ہم مجبور ہیں کہ دو جلسے مخصوص کریں اور ان دو جلسوں میں اس کے بارے میں مکمل بحث کریں.
یک جلسے 16 آیه از قرآن رو متعرض میشیم انشاءاللہ، اگر رسیدیم
انشاءاللہ اگر ہو سکے تو ایک جلسے میں ہم 16 آیات کو پیش کریں گے
و جلسه بعد بحث میکنیم راجع به این که ذوالقرنین چیست، اون سر کجاست و چه بکنیم.
اور دوسرے جلسه میں ہم یہ بحث کریں گے کہ ذوالقرنین کون ہے اور اس نے جو سر ایجاد کیا ہے وہ سر کیا ہے اور کہاں ہے.
اما آیات شاید یہ قدری این بحث امروز براتون خسته کننده باشه، ای بینده مشکل نیست.
آج کا جلسه آپ کے لیے شاید موجب تھکاوٹ ہو، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی چارہ بھی نہیں اس کے علاوہ.
اللہ
راه قرآن فهمی را و قصص فهمی را و داستان فهمی را یادتون بده.
این آیات کو اس لیے ذکر کیا جائے گا کہ میں چاہتا ہوں کہ قرآن فهمی کا راستہ کیا ہے اور قرآن میں جن قصص اور داستانوں کا تذکرہ ہے ان قصص اور داستانوں کو کس طرح سے سمجھا جائے.
ہاں قرآن کے میخانی ذات سود و سیدی نشد،
تاکہ اگر ہم قرآن پڑھیں تو ہمارا قرآن پڑھنا سیڑھی کے ذریعے سے قرآن کی آواز آنے کی طرح سے نہ ہو. کہ سیڑھی بھی کچھ نہیں سمجھتی ہے، نہ وہ ریکارڈر کچھ سمجھتا ہے، بس اس کے اندر جو کچھ ہے جو فیڈ کیا گیا وہ آواز نکلتی رہتی ہے. ہماری حالت وہ نہ ہو.
یک جایی رفته بودم آقایی به افتخار میکرد که من یک جزء از قرآن رو در 13 دقیقه میخوانم.
ایک جگہ پر میں گیا تھا تو وہاں پر ایک خان بطور افتخار یہ بیان کر رہا تھا کہ میں 13 منٹ میں ایک جزء قرآن، ایک پارے قرآن تلاوت کر سکتا ہوں.
درست
بتائیے،
درست خوب، این افتخار نیست، فهم قرآن افتخار.
افتخار یہ نہیں ہے کہ آپ کتنی جلدی کتنا قرآن پڑھتے ہیں، اور جتنی جلدی پڑھیں گے اتنا ہی آپ کا ذہن کام نہیں کرے گا. افتخار یہ ہے کہ کتنا قرآن سمجھتے ہیں.
آیات رو شروع کریں. یسألونک عن ذی القرنین، از تو در باره ذی القرنین سوال میکنن.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیات شروع کرتے ہیں. یسألونک عن ذی القرنین، اے ہمارے پیغمبر آپ سے یہ لوگ ذی القرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں.
معلوم میشه در اون زمان مسئلہ ذی القرنین و سد و قضایای یأجوج و مأجوج و اینها در عربهای جاهلی هم مشهور بوده.
اس یسألونک سے معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین، اس کا ساتھ یاجوج اور ماجوج اور یہ واقعات اس جاہلی معاشرے میں بھی یہ
یعنی معلوم ایک چیز اور معلوم واقعہ تھا.
قل قل سأتلو لكم منه ذکرا، بگو علی خبیر سقطتم، من مقدار مختصری از اون که شما توان فهمش رو داشته باشید بهتون میگم.
پیغمبر کو حکم ہوا کہ اس طرح سے جواب دے، یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں آپ انہیں یہ جواب دیں. جواب کیا ہے کہ میں اتنے مقدار میں اس واقعے کے بارے میں بیان کروں گا کہ جتنے مقدار میں تمہاری فہم اور تمہارے ادراک میں بات آ سکتی ہو.
خوب پوچھ کر لیں، خوب پوچھ کر. الان میخوایم یہ قدر این آیه رو براتون باز کنیم ببینید چه میشه.
اب اس آیت کو ذرا پھیلا کے پیش کریں، دیکھیں کیا نتیجہ نکلتا ہے. یسالونک عن ذی
القرنین، یعنی چی؟ یعنی انبیاء مرجع مردم و پاسخگوی به سوالات مردم
ہیں. ایک نتیجہ یسالونک عن ذی القرنین سے آقا نے لے لیا تھا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس معاشرے میں یہ واقعہ معلوم واقعہ تھا. دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ یسالونک عن ذی القرنین اسی لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر زمانے میں انبیاء لوگوں کی مشکلات علمی میں مرجع تھے اور انبیاء ہی مشکلات علمی بیان کرتے تھے. جب تو نبی سے پوچھا جا رہا ہے
باید پاسخ باشی. اگر کسی آمد از کسی سؤال کرد مسئله ای رو نمیدانی بگو نمیدانم، اما اگر میدانی یادت باشه بخل نباید بکن.
پس انبیاء کا کام مشکلات علمی کو رفع کرنا ہے، تو جو اس لائن پہ ہوگا، لائن انبیاء پہ، اس کا بھی کام یہ ہوگا کہ مشکلات علمی کو برطرف کرنا.
تو
اگر جانتا ہے تو بخل نہ کرے، نہ جانتا ہے تو مردانہ کہے اس سلسلے میں مجھے معلومات نہیں.
تو رہبر دینی باید با تاریخ ملل و اقوام آشنا باشه.
تیسرا نتیجہ اس آیت سے جو اخذ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے پیغمبر ایک رہبر دینی ہے اور پیغمبر کے راستے پہ چل کر رہبریت دینی انجام دینے والے فرد پر بھی ضروری ہے کہ وہ تاریخی واقعات کو جانتا ہو،
حوادث رو بفهمے،
اور رونما ہونے والے حوادث کو جانتا ہو،
حدیدہ رو بدانے،
نئے نئے جو واقعات وجود میں آتے ہیں ان کے بارے میں آگاہی رکھتا ہوں کہ کیا ہونے جا رہا ہے.
از من اگر پرسیدن آقا رونسانس در فرانسه و اروپا چه؟
اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ فرانس میں اور یورپ میں رونسانس کیا ہے،
جنگ جهانی اول چه شد، جنگ جهانی دوم چه شد،
یا جنگ جہانیہ اول کے بارے میں سوال ہو جائے، جنگ جہانیہ دوم کے بارے میں سوال ہو جائے کہ موجبات جنگ کیا تھے اور نتائج کیا نکلے،
چگونے شد انگلستان بر دنیا مسلط شد،
یا اگر یہ سوال ہو جائے کہ کس طرح سے برطانیہ پوری دنیا کا حاکم بن گیا،
چگونے شد بعد از انگلستان امریکہ اومد مسلط شد،
اور پھر کس طرح سے برطانیہ ختم ہو گیا اور اس کی جگہ پہ امریکہ نے جایگزینی کی،
چی شد که آلمان ها ادعای نژاد برتر کردن و هیتلر آمد جنگ رو شروع کرد؟
اچھا کس طرح سے دوسرے عالمی جنگ میں جرمنی نے ایک برتر قوم کا ادعا کر کے دنیا کو جنگ میں جھونک دیا؟
ہاں بابا اینا سوالات است که از ما باید جامعه بکنن و ما باید جواب داشته باشیم.
تو رہبران دینی کی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اس طرح کے واقعات کو بھی جانتے ہوں.
نکته دیگری که از آیه میشه فهمید این است که مردم سوال دارن و سوالات مردم هم مختلفه.
اچھا چوتھا نکتہ جو اس یسالونک سے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے سوالات ہیں، اور سوالات بھی ضروری نہیں کہ وہ صرف اعتقادات اور فقہی مسائل سے متعلق ہوں، سوالات کچھ بھی ہو سکتے ہیں.
حتی یسالونک عن الروح، بلے
اب آپ دیکھتے ہیں یہ کبھی ذی القرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں کبھی روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں
سوالات مختلفه از حوادث تاریخی گرفته تا یک حقیقت نام ناشناخته به نام روح سوال میکنن
پس سوالات قرآن میں موجود سوالات سے سمجھ میں آتا ہے کہ لوگ حوادث تاریخی سے بھی سوال کر سکتے ہیں اور وہ مجرد حقائق کے بارے میں بھی کوئی پوچھ سکتا ہے کہ اس کا نام روح کے مطلب
نکته دیگر این که سوال مردم رو نباید بی پاسخ گذارید
اچھا اور بعد میں پیغمبر کو حکم ہوا ہے قول ان کو جواب دو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کے سوال کا جواب دینا چاہیے
سعادت علیکم من حل اکرام براتون خواہم ہو
سعادت لبو میں انقریب میں تمہیں جواب دے دوں گا
نکته دیگر سوال های مردم بعدا زمینه نزول بعضی از آیات میشه
اچھا پیغمبر سے پوچھے گئے سوالات میں ایک اور نقطہ یہ ہے چھٹا نقطہ کہ ان کا سوال موجود ہوا کہ کچھ آیات نازل ہوئے
اومده از پیغمبر سوال کرد آقا ذوالقرنین رو بگو 16 تا آیه میاد
ان کا سوال موجود بنا کہ 16 آیتیں جواب کے طور پر نازل ہو جائیں
قرآن که بناش بر اختصار
قرآن که
چرا؟
قرآن اختصار اختصاری شکل میں بیان کرتا ہے اس اختصار کے باوجود 16 آیتیں آگئی
چرا؟ چون جامعه باید ملا بشه
اس لیے کہ معاشرے کو دانشور معاشرہ ہونا چاہیے اور دانش اسی صورت میں پیدا ہوگا کہ جب کوئی سوال کرے تو اس کا جواب اسے مل جائے
ببینید یادتون باشه این حرفا مقداری وجه تفسیری داره ها حالا یسالون که اندر برنه بگو از او یادی خواهم کرد حالا میخواد یاد
ذوالقرنین کے بارے میں پیغمبر سے سوال ہوا اور حضرت پیغمبر نے ذوالقرنین کے بارے میں ایک مختصر یاد آوری لوگوں کو کی
انا در توضیح میدم انا مکننا له فی الارض و آتیناه من کل شیء سببا ما او را تمکین در زمین دادیم فرمان روای در زمین کردیم و ابزار توسعه را در اختیارش
دادیم هم نه اسکو نبی ذوالقرنین کو زمین پر حکومت ممکن بنا دیے کہ وہ زمین پر حکومت کرے اور اس حکومت کو پھیلانے کے جو اسباب ہیں وہ ہم نے اسے عطا کیے
درست اما فقط به اثر بابا تو خونه نشست بگه من دعا میکنم نه اسباب رو که در اختیارش قرار دادیم اسباب را به عنوان ابزار در اختیار گرفت و حرکت کرد
اچه هم نه ذوالقرنین کو اسباب توسعه عطا کیا اور ذوالقرنین نے بھی ان اسباب کا پیچھا کیا نتیجے میں وہ حکومت اس کے ہاتھ میں آگئی اس کو وسیع حکومت ذوالقرنین گھر میں بیٹھ کر دعا کرتے نہ رہے بلکہ جو اسباب عطا کیے تھے ان اسباب کے مطابق اس نے کام کیا
80% گاز دنیا ہمیں منطقہ
دنیا کی 80% گیس انہی مناطق میں پائی جاتی ہے
ایران و قطر و درست 80% نفت دنیا اینطور بابا این سبب نیست
کیا بات
دنیا سبب نیست
دنیا کی انرژی کے 80% اسباب قرآن نے سبب کا لفظ استعمال کیا ہے نا اسباب خدا نے دیا ہے ان علاقے میں بسنے والوں کو مسلمانوں کو 80% اب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اتبع سببا وہ سبب اسباب کے پیچھے چلیں تو وسعت انہیں حاصل ہو جائے گی
بابا ببینید قرآن چجوره این همه ای داستان رو خوندی
دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے قرآن ہمیں کیا میسج دیتا ہے ہم نے اتنا سارا قرآن پڑھا ہے، یاد بھی کیا، حفظ بھی کیا ہے، وہ 13 منٹ میں ایک پارے میں ختم کرتی ہیں.
فتوا سب، اما او سبق رو دنبال کرد، رفت و رفت و رفت و رفت، خسته نشد.
خدا نے سبب کا علم عطا کیا کون سی چیز سے کیا نتیجہ نکلتا ہے، اور ذوالقرنین نے اس سبب کا پیچھا کیا، اسی کے مطابق کام کیا، نتیجے میں اسے تمکین حاصل ہو گئی، حکومت اسے مل گئی اور اپنی حکومت کو پھیلا سکے.
مولا ایک دعائی رو تعلیم یہ جوان کرنا شد به نام دعائی مشہور.
مولا نے دعا سکھائی ہے ایک نوجوان کو اور وہ دعا دعائے مشہور کے نام سے معروف ہے.
در اونجا یہ جملہ داره، یا من نصر ذوالقرنین علی ملوک الجبابرة.
اس دعا میں ایک جملہ ہے کہ اے وہ خدا کہ جس نے ذوالقرنین کو جابر حکمرانوں کے اوپر تسلط حاصل کرنے میں مدد کی.
و در بعضی از روایات داریم که به اون نشانهای پادشاهی و نبوت با هم داده شده.
تو بعض آثار میں آیا ہے کہ خدا نے ذوالقرنین کو حکومت کی نشانیاں اور نبوت دونوں کے دونوں عطا کیے تھے.
ذوالقرنین و سلیمان دو تا حاکم بودن، بابا دو پادشاه بودن، مشکل نداره.
ذوالقرنین بھی اور حضرت سلیمان بھی دونوں نبی بھی تھے، حاکم بھی تھے، حکومت تھی ان کی.
مومن حکومت الہی،
مومن حکومتیں، حاکمان الہی.
بخت و نصر و نمرود هم دو تا حاکم جابر. بله،
اور بخت و نصر اور نمرود ظالم اور جابر حکمران تھے، یہ ان کی مثالیں ہو گئی.
خلاصه انا مکننا لہو من کل شیئن سببا،
ہم نے ذوالقرنین کو ہر چیز کا سبب، ہر چیز میں سے سبب عطا کیا. کس چیز کی تاثیر کیا ہے؟
اون وقت اگر این قدرت دست مردان الهی افتاد،
اب اگر یہ قدرت مردان الهی کے ہاتھ میں آ جائے،
از میشه چی؟
قدرت یعنی تکنولوجی علم.
الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة تا آخر.
قرآن نے ذکر کیا کہ اگر مردان الہی کو یہ حکومت مل جائے تو وہ اقامہ صلات کریں گے، لوگوں کو خدا سے جوڑیں گے، ان کا کام یہ ہوگا، زمین پر فساد نہیں پھیلائیں گے.
مردان الہی اون وقتی که به حکومت میرسند در اونجا یاد خدا رو به پا میدارند، نظارت عمومی در مملکتشون هست.
مردان الہی کے ہاتھ میں حکومت آ جائے تو اس کے ثمرات میں سے ایک ثمر یہ ہے کہ لوگ خدا سے متصل ہوں گے، تو ان کے اوپر ایک عمومی نظارت ہوتی ہے.
دیگران کے بہ حکومت میرسن آیات زیاد داریم کہ بخوایم ان آیات رو بشمریم خسته میشه.
اگر غیر مردان الہی کے ہاتھ میں حکومت آ جائے تو کیا نتائج نکلتے ہیں؟ وہ سارے آیات ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، اذلہ کو بڑے بناتے ہیں، بڑوں کو چھوٹے بناتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، وہ سارے آیات ہیں.
انا مکننا له من کل شیء سببا فاتبع سببا، اونم به دنبال رفتا.
تو جناب ذوالقرنین کو خدا نے حکومت کی اسباب کا علم دیا، اور ذوالقرنین نے بھی ان اسباب کے علم کے مطابق کام کیا، نتیجے میں اس کی حکومت کو وسعت ملی.
اینجا ایک سوال مطرح میشه کہ آیا تحصیل این قدرت که سبب است تحصیلی است یا حصولی؟ آیا با معجزه در اختیار این آقا همه چیز رو قرار گرفت یا نه؟ این آقا حرکت کرد برای به قدرت آوردن.
البته جن اصطلاحات نه اول بیان کرده و بود خوبصورت هم که مثلا یه چیز تحصیلی هی یا حصولی، لیکن وہ اس اصطلاحات کو بیان کرنا مشکل ہے، تو میں نے اس لیے عرض کیا اور آسان زبان میں بتا دیا. کہ کیا خدا نے بطور معجزہ اس کے اختیار میں رکھا تھا کہ معجزاتی طور پر تم اپنی حکومت کو پھیلاؤ، یا یہ کہ ایسا نہیں تھا بلکہ اسباب کا علم دیا تھا، اس علم پہ یہ اگر عمل کرتا تو پھیل جاتی اس کی حکومت، نہ کرتا تو سمٹ جاتی، اس نے عمل کیا لہذا اس کی حکومت پھیل گئی؟ کون سی بات صحیح ہے؟ دوسری بات صحیح ہے یقیناً،
یہ آقای وقتی که امام مشغول مبارزه شده بود میگو بابا از امام زمان که نمیشه چیز سر شده، اگر خب میخواست خودش میامد دیگه، بچی شما اقدام میکنی؟
امام خمینی جب انقلاب آغاز انقلاب میں جب انقلاب کے لیے کام کر رہے تھے تو ایک مقدس شخصیت نے اپنے آپ کو مقدس سمجھنے لگا علماء میں سے، کہا کہ آپ کوئی امام زمان سے زیادہ طاقتور تو ہیں نہیں، اگر اس طرح کے کام کرنا ہوتا تو امام زمان خود آ کے انجام دے رہے ہیں، جب وہ انجام نہیں دے رہے ہیں تو آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟
میخواد بگی بابا این چیزا حصولیست نہ تحصیلی بمشی تو خونه.
یہ وہ جو بحث شروع میں اشارہ کیا تھا نا، وہ یہ ہے، مطلب یہ کہ اگر خدا چاہے تو معجزانہ طور پہ کسی شخصیت کو یہ چیزیں عطا کرے گا، اور وہ امام زمان ہے، آپ نہیں، آپ گھر پہ بیٹھے، یہ غلطی اس سے یہ ہوگی کہ اس کو انہوں نے حصولی سمجھا،
یادتان باشا،
جبکہ یہ چیزیں تحصیلی ہیں، تلاش کریں گے تو آپ کو ملیں گی.
کل حرکت های انبیاء برای تحقق اهدافشون تحصیلی بوده نه حصولی.
یاد رکھیں کہ تمام انبیاء نے انسان کو مارڈرن اور متمدن بنانے کے لیے جتنا بھی کام کیا ہے علمی عملی، دونوں کے دونوں یک دفعہ موجوداتی طور پہ نہیں کیا ہے، تحصیلی طریقے سے کیا ہے.
آقایون خیال میکنن خدا شده خدای تنبلا، میگه اگر نشستید تو خونه هیچ کار نکردی من میام سراغت.
لوگ خیال کرتے ہیں کہ خدا کو گھر میں بیٹھ کے دعا کرنے والے لوگ پسند ہیں، مثلا گھر میں بیٹھ کے لوگ خدا خود ہی عطا کرے گا ایسے زبردستی، ایسا نہیں ہے. جتنی تلاش کریں گے اتنا نتیجہ لیں گے.
حالا چلیں جا، پس سبب رو داریم به سلیمان، اونم دنبال رفت
و سلیمان کو سبب کا علم عطا کیا، اور اس نے بھی ان اسباب جتنا علم اسے دیا گیا تھا اس کو کام میں لایا.
اول به کدوم طرف رفت؟ از کدوم طرف شروع کرد؟ رفت به طرف مغرب اروپا.
روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب ذوالقرنین نے اپنی اس تحریک کا آغاز کہاں سے کیا اور کس طرف چلا، ان کے سفر کی ابتدا مغرب کی طرف ہے، یہ مغرب کی طرف چلے.
حتی اذا بلغ مغرب الشمس رفت شاید از این آیات بتوان هیچ چیز استفاده کرد که یک اراده الهی بهش دادیم که دنبال بکنه به این سبب است. شاید
این آیات سے سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین کو خدا نے ایک الہی ارادہ عطا کیا تھا کہ جس کے نتیجے میں اس کا ارادہ غیر متزلزل بنا اور کوئی بھی رکاوٹ اس کے ارادے کو نہ توڑ سکے. اس لیے یقیناً اس کے سفر میں رکاوٹیں سامنے آئی ہیں اور وہ تمام رکاوٹوں کو عبور کرتا ہوا چلا گیا.
رفت تا به مغرب رسید.
سفر کیا، چلا گیا، چلتا رہا، یہاں تک کہ مغرب تک پہنچی.
دیگه آیات رو مقداریشو نمی خونم. و وجد عندها قوما، در این منطقه ادهی رو دید.
مغرب کے جس ایریے میں یہ پہنچ گیا تھا وہاں پر ایک قوم کو اس نے پایا.
منتا یہ قوم خاصی ہے.
یہ جو وجد عندها قوما، تنجیر کی صورت میں جو بات ہو رہی ہے، اس سے معلوم ہوتا کوئی خاص قوم ہے، ایک مخصوص قوم.
یہ طایفه ہے، این رو خواهیم گفت. چیه ها؟ این خواهیم گفت
بعد میں بیان کریں گے کہ یہ طایفہ اور یہ قوم کس طرح کی قوم تھی، کیسا طایفہ تھا.
لطافت قرآن در اینه که دست من رو میگیره، من رو پرسشگر میکنه. اون قوم یعنی چه آقا؟
قرآن کی خوبصورتی ہی یہ ہے کہ وہ الفاظ کو اس طرح سے استعمال کرتا ہے کہ ہم اور آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو جائے. وجد عندها قوما، وہاں ایک خاص قوم حضرت ذوالقرنین کو ملی. وہ خاص قوم یعنی کیا، کیسی قوم؟
قلنا یا ذوالقرنین، به او گفتیم ای ذوالقرنین، اما ان تعذبه و اما ان تتخذ فیهم حسنا. میخوای عذابشون کنی یا میخوای یک راه خوب خوبصورتی پیدا
کنی؟ غالبا یہاں کوئی واقعہ رونما ہوا ہے ذوالقرنین اور اس قوم کے درمیان، اس کے بعد ذوالقرنین کو ہم نے حکم دیا، ہم نے بتا دیا کہ اے ذوالقرنین کیا ان کے اوپر زبردستی اور ستم کے راستے سے چلو گے یا یہ کہ خوبصورتی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ گے؟
بخواہی چکار کونی؟ اندہ خیلی حرف ہے، اندہ خیلی
حرف، یہاں کے لوگوں کو بہت کچھ ہے. ان کو سزا دو گے، عذابوں مبتلا کرو گے، یا یہ کہ حسن کو اختیار کرو گے؟
جناب ذوالقرنین کو خدا میشنم یہ دعا میکنم کہ مستجب
کنے. اچھا یہاں پر بھی جناب ذوالقرنین کو ایک سیاست اخذ کرنی ہے اور اس سیاست کے مطابق عمل کرنا ہے، گھر میں بیٹھ کے پھر دعا کرنا نہیں ہے.
لوگ دعا بھی کرن گے
نہ؟ حضرت ذوالقرنین نے یہ نہیں کہا کہ خدایا میں گھر میں بیٹھ کے آپ سے لو لگاؤں گا.
ذوالقرنین
آپ ہی اس قوم کے لیے کوئی جو راستہ بھی اختیار کریں گے آپ کریں گے.
تشکیل حکومت اقدام میخواد.
حکومت اگر کرنی ہو تو ان کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے، دیش کے
مداخلے میخواد،
تنبلی کے ساتھ دعاؤں کے ذریعے سے حکومتیں تشکیل نہیں پاتی، اقدامات چاہیے.
یا به شکل عذاب یا طریق
دیگر. یا آپ اسلحہ اور طاقت استعمال کر کے حکومت کریں گے، یا ایک مستحسن طریقے سے حکومت حاصل کریں گے. حکومت حاصل کرنے کے دو راستے ہیں،
درست ہے یا نا؟ ماما اگر کسی کار بکنه مردم نداشته باشه، هواش رو سرت بکنه میگه آدم خوبیه.
هم میں یہ پڑھایا گیا ہے، ہمیں یہ پڑھایا گیا ہے اور ہماری ذہنیت اس طرح کی بنی ہے کہ اگر کوئی کسی سے کچھ کام نہ رکھے، آبادار میں ڈال کے آرام سے گھر جائے، گھر سے مکان کی ضرورت کی جگہ تک جائے اور کچھ نہ کام کرے تو وہ ہوتا ہے اچھا انسان.
خیلی ادبی شریف،
شرافت والا معنی جو میفهم، یہ تو بہت
شریف
آدمی. ہاں یہ ناکارا انسان کو کہتے ہیں شریف.
ان یہ ببین پس
پس ذوالقرنین
حرکت کرد، نه
چه؟ پس ذوالقرنین گرم نه رهی، حرکت کی ذوالقرنین؟
چجور؟ حتی بلغ مغرب شمس، تا به اور مغرب زمین رسید.
مغرب شمس سے مقصود شاید مغرب دبیم ہو، مغرب تک پہنچ گئے، یورپ تک پہنچ گئے، یورپ، امریکہ، کنیڈا، یہ علاقے
امریکہ میں
مغرب کہاں سے ہمیں آتے ہیں؟
درست چی میشه؟ با هواپیما رفتی جناب ذوالقرنین؟ با چجور رفتی آخه؟ چقدر زحمت کشیدی تا رسیدی به اونجا؟
اچھا غور کریں کہ ذوالقرنین کے زمانے میں وسیلہ سفر کیا تھا؟ رائے جھٹ پہ جا رہے تو پھر کہ سورات کے ساتھ وہ یہاں سے وہاں گئے، کتنی زحمتوں کے ساتھ وہاں اسے جانا پڑا ہوگا؟
مقدمے کھارے باید رہا،
اگر کچھ کرنا ہے تو زحمتیں اٹھانی پڑے گی.
حالا شده از بغداد به فرانسه هم برمی میروی؟
اب تو بغداد سے فرانس بھی جا سکتے ہیں، اب تو کوئی ہنر نہیں ہے.
نوفل لوشاتو ہم زندگی کنیم میکنی؟
نوفل لوشاتو میں بھی زندگی کرنا چاہیں تو فرانس میں
امام رفت،
امام گئے تھے فرانس
میں. خب در اینجا استفاده دیگری ادایه میشه که جهانگردی و دیدن اقوام برای شناخت اقوام ضرورت داره.
یہاں سے پتا چلتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی بڑا کام کرنا ہے تو جہانگردی اور اقوام عالم کی شناخت ضروری ہے.
از این قلنا یا ذوالقرنین استفاده می شود و بعضی استفاده کردن که ذوالقرنین پیغمبر یادتون باشه. اینا نکاتیست که من از آیه میخوام بهتون بگم، یادتون بمونه با قرآن آشنا بشید.
قلنا یا ذوالقرنین یا معنی رو هم نه ذوالقرنین سے کہا اے ذوالقرنین یعنی ذوالقرنین پر ونی کی معنی یہی ہے نا، اس کے علاوہ قول کر کے معنی
بے او گفتی.
بس اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین نبی تھے، غیر نبی کے لیے قلنا معنی نہیں رکھتا ہے.
خیر مسئلہ دیگه، گاهی باید به مدیران اجازه تصرف داد، از این آیه استفاده می شود. بهش میگیم اوامر و نواهی حکومتی سلطانی. همینه. بله بله، امان تازره او کدا این اوامر سلطانی است که در بحث ولایت‌فقیه استفاده
می شود. یا با بار خوبصورت مصطفی فرمایا که یہ جو ذوالقرنین کو خدا نے حکم دیا کہ یا ذوالقرنین اما ان تعذبا او تتخذ حسنا، یہ حسنا اے ذوالقرنین اب یہ اختیار ہم آپ کو دیتے ہیں کہ آپ ان کو عذاب کریں سختی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئیں یا یہ کہ خوبصورتی کے ساتھ پیش آ جائیں.
اختیار با تو،
اختیار آپ کو، اب جو بھی حکمت عملی جناب ذوالقرنین اختیار فرمائیں گے یہ احکام سلطانیہ کے ماتحت ہیں.
بابا به ذوالقرنینی که شک در نبوت اوست این چنین اجازه داده می شود و علی مرتضی اجازه داده نشود.
بابا ذوالقرنین کی جس کے نبی ہونے کے بارے میں ابھی بحث سے بعض نشانیوں کے ذریعے سے اس کی نبوت کا پتہ چلایا جا سکتا ہے، ورنہ اتنا مسلم اور ثابت شدہ بات نہیں ہے. ان کے بارے میں اگر خدا احکام سلطانیہ جان کر سکتا ہے تو علی ابن ابی طالب جو فخر انبیاء ہیں جن کی ولایت مسلم اور قطعی ہے، کیا ان کے بارے میں خدا نے اختیارات نہیں دیے تھے؟
نکته دیگری که از آیه استفاده می شود این که در مغرب زمین کف ریشه دارد، سابقه دارد.
ایک اور نقطہ اسی آیت سے جو ہاتھ میں آتا ہے، یہ واقعہ یعنی فلوزات ہیں ہاں، دیکھیں ایک لفظ سے کتنے استفادے کیے جا رہے ہیں. ایک اور استفادہ جو ہو رہا ہے وہ یہ کہ مغرب زمین ہمیشہ سے مرکز کفر رہا ہے.
یادتون
باشه کفر سابقه داره، ریشه داره، یه کفر اچانک نه، پهله سه کفر.
اینجا پس به سلیمان به ذوالقرنین گفتیم چه میکنی؟ آیا عذاب میکنی؟ یا طریق دیگر رو استفاده میکنی؟ بعد ذوالقرنین چی گفت به خدا؟ این هم باز دلیل ها اینا اشارات ایست که شاید زال به بدن و محبت رو
باشه.
آلا اما من ولم فسوف نعذبه. اینا رو اینا خیلی لطافت در اینجا هست.
خدا نے اختیارات دے دیئے جناب ذوالقرنین کو، احکام سلطانی تفویض کیے، آپ سلطان ہیں اور یہ احکام آپ کے اختیار ہیں، آپ جو بھی ان کے ساتھ کریں. جناب ذوالقرنین نے جواب میں خدا سے کہا، قال خدا سے کہا، اما جو ظالم ہوگا اسے اس کے ظلم کا مزہ چکھایا جائے گا.
این ظلم معنی الان خواهیم گفتا، آیه بعد که میخونی معلوم میشه. اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا. یه عذاب ناشناخته.
جو ظالم ہوگا اسے عذاب دیا جائے گا اور پھر اسے اس کے خدا کی طرف لوٹا دیا جائے گا اور خدا اسے ایک ناشناختہ عذاب میں اسے مبتلا کرے.
این جواب جناب ذوالقرنین است به خدا در مورد ظالمان، اما در مورد دیگران چی؟
اچھا مغرب زمین میں جو قومیں تھی، جو قوم تھی، اس قوم کے بارے میں جناب ذوالقرنین کی پالیسی واضح ہو گئی کہ ان میں جو ظالم ہوں گے ان کے ساتھ سختی کی جائے گی.
خوب پوش کریں. و اما من آمن و عمل صالحا فله جزاء الحسنى و سنقول له من امرنا یسرا. و اون ما سختگیر نیستیم.
اما اس قوم میں جو لوگ ایمان اختیار کریں گے اور صالح بن جائیں گے ان کے لیے ہم کہیں گے کہ ہم سختگیر نہیں ہیں، تمہارے لیے آسائشیں پیدا کریں گے.
اما من زلم و اما من آمن، این دوتا یادتون باشه.
پس یہ مغرب زمین میں بسنے والے قوم دو گروہ میں تقسیم ہو گئی، ظالم اور مومن. دو قوم، یعنی یہ قوم دو گروہ میں بٹ گئی.
دو آیه رو یادتون باشه، اما من زلم و اما من آمن.
تو مومن کے ساتھ جناب ذوالقرنین کی پالیسی کیا ہوگی اور ظالم کے ساتھ جناب ذوالقرنین کی پالیسی کیا ہوگی، ان دو آیات میں بیان ہو گئی.
حالا این دو تا آیات رو بخواییم کنار هم بگذاریم، یه چیزای استفاده.
اب این دو آیات کو سامنے رکھ کر کچھ نتائج ہم حاصل کرنا چاہیں گے.
یک، کفر و شرک ظلم.
پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ یہاں پر ظلم در مقابل ایمان استعمال ہوا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر مومن ہونا ظلم ہے. غیر مومن یعنی کیا ہے؟ کفر و شرک.
دو، حکومت دینی حق دارد و باید که با منحرفان، مشرکان، کافران برخورد کنه.
دوسرا استفاده یہ ہے کہ حکومت دینی اور حکومت الہی کے منصب پر فائز عہدیداروں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ظالموں اور جابروں کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آئے.
سے در اون آیه فسوفن و عذبو، در این سوفن و عذبو یه نکته یه ظریف خوابیده، میگه نمیگه فن و عذبو، نه میگه من اهل تحملم، اهل صبرم، کار ارشادیمو میکنم، کار هدایتیمو میکنم، ابلاغمو میکنم، اونایی که پذیرفتم که خوب میشن من عمل میشه من آمن، اونایی که عناد کردم با اونا برخورد میکنم. خوب گوش کنید اینا رو.
ایک اور نقطه بہت خوبصورت نقطه، یعنی سوف نعذبه ان قریب میں انہیں عذاب کرا دوں، یہ نہیں کہا کہ فوراً عذاب کرا دوں. یعنی اس قوم میں جو ظالم ہیں ان کے لیے عذاب کو تاخیر کے ساتھ ذکر کیا. اس سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جو ظالم پیشہ لوگ ہیں ان کو فوراً سزا نہیں دینی ہے، بلکہ ان کو ارشاد اور ہدایت فراہم کرنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے اتمام، یعنی ان کو حجت اور دلیل ملنے کے بعد رہ راست پہ آ جائیں. رہ راست پہ آئے تو الحمدللہ، لیکن اگر اس کے باوجود رہ راست پہ نہ آئے اور لجاجت اور عناد سے کام لیا تو پھر عذاب ان کے لیے موقف ہو جائے.
حرفا رو میزنم، راه توبه رو باز میگذرم، فورا عذاب نمی کنم. یا بابا این حرف ما دیدن انبیا اینه ما،
یه طریق انبیا هست، یه راه انبیا هست، یه رویش انبیا هست.
از این آیه، از این فسوف و عذبا این نکتی ظریف استفاده میشه.
سوف و عذبو سه یه نکته سمجھ میں آتا ہے، فورا نہیں سزا دے دی.
اما ثم یرد تو الی رب فیعذبه عذابا نکرا. این که عذاب دنیا مانع عذاب آخرت نیست. اگه اینجا کتک خوردی اینجا بدون دنیا نخوری، نخوری.
اچھا، ثم پھر ان لوگوں کو خدا کی طرف لوٹا دیا جائے گا اور خدا انہیں ایک ناشناختہ عذاب میں مبتلا کرے گا. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا میں اگر کسی ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دی جائے تو اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ آخرت میں سزا معاف ہو گئی. نہیں، وہ یہاں کی سزا ہے، ادھر کی سزا الگ ہے، وہ تو ہے ہی.
نکته دیگر که استفاده میکرد که عذاب دنیا شناخته شده است. اما 80 ضربه 25 ضربه تا
ایک اور نقطہ جو سمجھ آتا ہے وہ یہ کہ دنیا کی جو سزائیں ہیں وہ ناشناختہ نہیں ہیں، چاہے جیل میں ڈال دیں، چاہے ان کو کوڑے ماریں، چاہے وہ کچھ بھی کریں، وہ شناختہ شدہ سزائیں ہیں.
اما عذاب آخرت عذاب نکر،
لیکن عذاب آخرت کے بارے میں پیشنگوئی نہیں کی جا سکتی ہے کہ یہ والی سزا، کچھ نہیں معلوم کہ وہاں کس طرح کی سزا ہوگی.
نکته تربیت دیگری که از آیه استفاده میشه اینه که ما برخورد با نیکان و بدان نباید یکسان باشه.
ایک اور نقطہ جو ان آیات سے استفادہ ہوتا وہ یہ کہ کبھی بھی نیکوکار اور بدکار کو ایک لاٹھی سے نہیں مانگنا چاہیے،
ان
کے ساتھ الگ الگ رویے رکھنے چاہیے.
اما من ظلمت فلا اعذبه، اما من عمل فلعمل صالحا فله جزاء الحسنى. این بابا مشربه، داره یاد ما میده میخوای جامعه بسازی، راهش اینه،
راه الهی اینه. اور تربیت انبیاء کی تربیت اس طرح کی تھی، سیدنا انبیاء یہی ہوئی کہ وہ کبھی بھی نیکوکاروں کو بدکاروں کے طرح سے نہیں رکھتے، جو نیکوکار ہوں گے ان کے ساتھ جزاء الحسنیٰ جزاء الحسنیٰ ہے، اور جو بدکار ہوں گے ان کے سو فنوار دے وہ
شریعت الهی تقریبا اکثر جرایه الا بعضی ها در بعضی از موارد که باید اون طور می بود این شریعت سهلی سمت هم
سنقول رو من امر نایسر، هم اون سے کہیں گے کہ ہمارا امر یسر آسان ہے، شرائع الهی عموماً آسان ہے، مگر بعض مخصوص شرائط میں کچھ سختیاں ہیں تو وہ ہونی چاہیے، وہ اپنی جگہ پر ہیں، ورنہ عموماً شریعت الہی آسان شریعت ہے.
نکتہ دیگر برخورد با منحرفان ملحدان باید برخورد سخت باشه، اما با مؤمنان نه.
اور ایک اور استفادہ اس آیت سے جو ہوتا ہے وہ یہ کہ منحرف لوگوں کے ساتھ، ملحد لوگوں کے ساتھ، معاند لوگوں کے ساتھ، سرکش لوگوں کے ساتھ سخت برخورد ہونا چاہیے.
نکتہ دیگر جو استفاده میشه حاکم اسلامی، حاکم الهی باید به دنبال تحقق اهداف خدا باشه، برخورد بکنه.
اور اور استفادہ اس آیت سے ہوتا ہے وہ یہ کہ جو بھی حاکم الہی ہوگا اس حاکم الہی کے مطمع نظر امر خدا کا تحقق ہوگا،
مبارزه با ظلم، تحقق عدالت، امر بالمعروف نهی عن المنکر فاقا،
وہ امر الہی کب محقق ہو جائے گی؟ جب آپ امر بالمعروف کریں گے، نهی عن المنکر کریں گے، ظلم کے ساتھ مقابلہ کریں گے، کب ہوگا؟
نکته دیگر در تشویق کردن عجله کنید.
ایک اور نقطے کا استفادہ ہوتا ہے وہ یہ کہ جب لوگوں کو اچھائیوں کی طرف شوق دلانا چاہیں تو اس عمل میں تاخیر نہ کریں،
فوراً
یہ فاق کے ساتھ ہے نا، فلہ الجزاء الحسنیٰ،
اما در توبیخ و سزا عجلہ نہ کریں،
سزا دینی ہو وہاں جلدی نہ کریں، وہاں سوفا، اور جزا دینی ہو تشویق کرانا ہو تو فوراً، یہ ان کی نکات سے آیات سے استفادہ ہوتا ہے.
جناب ذوالقرنین نه در اونجا یه حکومت تشکیل داد، بابا همینجا بمون دیگه، تو غرب.
تو جناب ذوالقرنین مغرب زمین تک پہنچ گئے، وہاں ایک قوم کو پایا، اس قوم میں حکومت تشکیل دی، حکومت بنائی، لیکن ذوالقرنین وہاں رکے نہیں، حکومت تشکیل دی خود رکے نہیں،
تو بمن دیگه حاکم شدی کافیه دیگه،
تو اب تو حاکم بن گئے ہو، حکومت تمہارے ہاتھ میں آئی ہے، بس رک جاؤ یہیں پہ.
بابا مشرقی هم حق دارن حرکت کرد، چرا؟ چون اراده بهش دادیم برای اسلام،
چونکہ خدا نے ان کو اصلاح امور کے لیے طاقتور ارادہ عطا کیا تھا، لہذا مغرب میں اصلاح پر اکتفا نہیں کیا، آگے بڑھ گئے، مشرق کی طرف چلے گئے،
حرکت کرد، آمد به مشرق زمین،
وہاں سے چلے اور مشرق کی طرف آ گئے.
یادتون باشه اول فرمود کہ ما ذکری یادی از جریان ذوالقرنین نمی کنیم، تفصیل نمی خواد بگه ها.
اچھا، جب لوگوں نے پیغمبر سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کیا تو جواب میں پیغمبر نے مطابق گواہی یہ جواب دے دیا کہ میں ذوالقرنین کے بارے میں تھوڑا سا ذکر کروں گا، حسب فہم، حتی
اذا بلغ مطلع الشمس، تا رسید به محل طلوع
تھا، به مشرق زمین. جناب ذوالقرنین نے مغرب سے سفر کا آغاز کیا، چلتا رہا چلتا رہا، یہاں تک کہ مطلع الشمس تک پہنچ گئے، محل طلوع شمس.
وجدها تطلع على قوم، عجب این خورشید داره بر یه عده‌ای میتابد.
جناب ذوالقرنین مشرق زمین تک پہنچ گئے اور یہاں ایک قوم بستی ہے اور ان پر سورج طلوع کرتا ہے.
لم نجعل لهم من دونهم سترا، اصلا پوشش هم نداره.
اور ہم نے نہیں پایا کہ یہ ستر رکھتے ہوں، یعنی ستر بھی نہ رکھنے والے آری کو
ہچ نہ لگا، ساچرام نہ چلا، یا بگیم سر پوچھ نہ دارا. حالا خواہیم
ایک لب نجد میں دون ان سترا، یا تو ان کے اوپر لباس نہیں تھا یہ مانا ہے، یا یہ کہ کوئی چھت نہیں تھی،
پوشش و سائبان نہ داشتا،
تو چھت اور سائبان نہیں تھی، یا وہ مانا ہے. خلینا ستر اگر از شمس مراد ہو تو سائبان اور چھت مراد ہو.
کذالک فقط احقنا بما لدین خبرا، مرزم بدونی ما احاطه نکر این طور برنن داریم ما بده؟
اسی لوگوں کو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو ذوالقرنین جو کچھ کر رہا ہے یہ ہمارے علم سے خارج نہیں ہے، ہمارے علم کے احاطے میں ہے ذوالقرنین کا سارے کام.
تو حرکت
اچھا جناب ذوالقرنین نے مغرب سے سفر کیا، مشرق تک پہنچ گئے، اور مشرق کی قوم اور ان کی کچھ خصوصیات یہاں بیان ہو گئی، ان سے کیا کیا نتائج ہاتھ میں آتے ہیں؟
یکی اینکه افراد صالح، زمامدار صالح پشت کار داره.
ایک نتیجہ یہ ذات میں آتا ہے کہ جو صالح افراد ہیں وہ کسی تھوڑے سے کام پر راضی نہیں رہتے،
چرا؟
مسلسل تلاش میں ہوتے
ہیں. ثم اتبع سببا، دوبارہ میفتے.
اس لیے کہ آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے انہیں سبب کا علم کیا اور انہوں نے اسباب کا پیچھا کیا، انہوں رکے نہیں.
تا دقیقه آخرش امام از پانم شد، بیانیه شو میداد، حرف شو میداد، ابلاغش میکرد.
حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اول انقلاب سے لے کے وہ آخر وفات کے ایام تک جب بھی کوئی مناسبت پیدا ہوگی تو اس مناسبت سے میں تھوڑی سی بھی کوتاہی نہیں کی.
حالا راہ افتاده به طرف مشرق. بابا
آخه این سفرها
در اون وقتی خیلی
سختی داشتی که ندارم. اچھا اب اس زمانے میں یقیناً سفر کرنا آسان نہیں تھا، سختیاں تھیں.
اروپا سبز و خرم و ماشاءالله هوای خوب و دارا چی رها میکنی؟ نه خیر، مردان خدا با داشتن همه نوع امکانات زمین گیر نمیشه.
یورپ میں حکومت قائم کی ہے جناب ذوالقرنین نے، سرسبز زمین، اچھی ہوا، حکومت اور سارے امکانات میسر ہیں، لیکن اب آرام نہیں کرتے ہیں، ورنہ اگر حکومت آرام کرنے کے لیے ہو تو یہیں پہ بیٹھ جاتے ہیں. آرام نہیں ہے بلکہ یہاں سے نکلتے ہیں، چونکہ ایک ذمہ داری اس کے بہت اوپر ہے، اس ذمہ داری کو نبھانا ہے، لہذا مشرق زمین کی طرف سفر کرتے ہیں اور سفر کی سختیوں کو برداشت کرتے ہیں.
در منظر مردان الهی مشرق و مغرب ندارد، هر جا که هدایتی محقق بشود حرکت
میکند. مردان الهی کبھی بھی کسی مغرب پر قانع نہیں ہوتے ہیں نہ مشرق پر، بلکہ جہاں پر بھی جس طرح سے بھی ہدایت فراہم کرنا ممکن ہو چلے جاتے ہیں.
ثم
اتبع
سببا، دو مرتبه راه افتاد. قرآن
مغرب تک پہنچے تو حکومت کی تھی، رکے نہیں، پھر اسباب کے پیچھے چلے،
یعنی به مشرق رسیده، قومی رو دیده، اما دو مرتبه میگه بابا تحقیق بیشتر کنیم، حرکت بیشتر کنیم، ببینیم چه خبره.
اچھا مشرق تک بھی پہنچ گئے، قوم کو بھی دیکھا اور یہاں بھی رکے نہیں، پھر آگے بڑھ گئے.
حتی اذا بلغ بین الصدین، رسید بین دو تا،
یہاں تک کہ وہ دو پہاڑی سلسلوں کے درمیان پہنچ گئے.
وجد من دونهما قوما، یہ طایفه رو دید در بین این دو کوه زندگی میکنن، لا یکادون یفقهون قولا، زبان نمیفهمن. اونجا آمد سطر ندارن، اینجا آمد با یه طایب دیگر اینجا هستن که بله اصلا هیچی ندارن.
مغرب سے مشرق آئے، مشرق کے قوم کو دیکھا ان کے پاس صدر نہیں ہے، اب وہاں سے سفر کیا دو پہاڑی سلسلوں کے درمیان قوم بستی ہے، اور یہ قوم ایسی نافہم ہے کہ ان سے کچھ بھی بات کرو تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا.
درست ہے،
عزیزم
آیا اچھی استفادہ
طبیعت پر حاکم جو قوانین ہیں ان قوانین کو احساس کرنا چاہیے، حاصل کرنا چاہیے.
ہر حرکت و سفری وسیلهی میخواد، فرمت و سبب.
ہر حرکت و سفر کے لیے وسیلہ چاہیے.
برای مردان خدا بازنشستگی معنا نداره، فرمت و سبب.
این نکات تو ہو گیا، اسی فرمت و سبب سے دوسرا میں مطمئن ہوتے ہیں کہ مردان و خدا روکتے نہیں ہیں، تلاش میں ہوتے ہیں.
پیشوا و رهبر محدود به قوم نمی شود، محدود به مملکت نمی شود، باید نگاه عمومی داشته باشه، از همه دعوا اطلاع بشه.
رهبر کو ایک قوم میں منحصر نہیں ہونا چاہیے، اس کی نظر عمومی ہونی چاہیے اور تمام قوموں پر اس کی نظر و احاطہ ہو.
حرکت نباشه، کاوش نباشه، تحقیق نباشه، نیازها معلوم نمیشه.
تلاش نکریں، حرکت نکریں، جستجو نکریں تو قوموں کی ضرورتیں ہاتھ میں نہیں آئیں گی، کچھ پتہ نہیں چلے گا کس قوم کی ضرورت کیا ہے.
رفتے اونجا میبینه بین سدین دارن زندگی میکنن، اونجا رفتے میبینه لب سدسی ندارن، و برم میرم چه خبره؟
تو مغرب کی قوم کو پہچانا، مشرق میں گئے اس قوم کو بھی سمجھا یہ قوم کیسی ہے، وہاں سے جاتے ہیں سطر میں یہ وہاں سے سفر کیا ہے، اب دو پہاڑوں کے درمیان بسنے والے قوم کے پاس، اور اس قوم کی خصوصیت سے بھی آگاہ ہوئے کہ یہ تو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے.
از این آیات اینجا ببینید که خدمت به مهمان یک ارزش چه قدری باشه چه شرقی.
اچھا ایک اور نقطہ بھی اس آیت سے سامنے آتا ہے، وہ یہ کہ لوگوں کی خدمت کرنا ایک قیمتی عمل ہے. اب وہ لوگ چاہے مغربی ہو چاہے مشرقی ہو فرق نہیں پڑتا ہے،
پشمیر وہ داخل سن اصلا و ابدا، اما انگلستان یہ جایی هست بہ بہ بہ
مبلغ سے کہہ دیا جائے کہ جناب تبلیغ کے لیے داخل سندھ میں جاؤ تو تیار نہیں ہے، لیکن اگر انگلینڈ جانے کو کہیں تو سبحان اللہ.
درست ہے، باید اینطور باشه، شما هم این چنین داخل نکن، حالا هم فقط اون هست
یه صرف مبلغوں سے محسوس بلاسه آپ کے لیے بیل سا
باید رفت، چه با فرهنگ باشد چه بی فرهنگ، لا یکال یفقهون قولا.
بس یہ آیت بتا رہی ہے کہ جناب ذوالقرنین پہاڑی دو پہاڑوں کے درمیان بسنے والی اس قوم کے پاس بھی گئے، یہ فرہم قوم تو نہیں تھی، تو یعنی سویلائز قوم تو نہیں تھی، اگر سویلائز ہوتی تو یہ کیوں کہا جاتا کہ لا یفقهون قولا.
اینا
یادتون
باشه اینا تفصیل مسئله نیست، تفصیل مسئله رو بعد بس کنیم جلو، داریم فعلا آیات رو ترجمه میکنیم برات.
اچھا مسئله کی تفصیل ابھی بیان نہیں کر رہے ہیں، میرا چیئے گا ابھی فیلحال آیات کا ترجمہ اور آیت سے ہاتھ میں آنے والے نتائج
کو بیان کر رہے ہیں. جناب ذوالقرنین رسیده به بین الصدین، قومی رو دیده که لا یکاد یفقهون قولا.
اور جناب ذوالقرنین کا سفر کہاں تک پہنچا ہے؟ دو پہاڑوں کے درمیان بسنے والے قوم ان کے پاس. اس قوم کی ایک نشانی اور خصوصیت ہے، وہ یہ کہ لا یکاد یفقهون قولا، بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی.
همینا که لا یکاد یفقهون قولا اومدن دور این آقا رو گرفتن، معلوم میشه آدم بزرگیه.
اچھا یہ لوگ اگرچہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن جناب ذوالقرنین کی نسبت تھوڑی سی شناخت پیدا کر چکے ہیں، اس لیے کہ یہ جناب ذوالقرنین کے پیچھے سب جمع ہو گئے، آ گئے ان کے پاس، معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بارے میں کچھ شناخت پیدا کر چکے ہیں.
ما مرحوم امام که رفته بود نفر روشتو این فرانسوی ها میستادن تو چیز میرفتن میگوه اما چی کار بکنه رفا بشیم دیگه بله بله آزاد کنیم
مرحوم امام رحمت الله علیه جب نفر روشتو میں تھی تو فرانس کے لوگ جا کر امام سے مشورہ کرتے تھے کہ ہمیں آزادی حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے
پہلے
شناخت پیدا ہو جاتی ہے نا لوگ جمع ہو جاتے ہیں کس طرح سے ہم آزادی پائیں
انہوں جمع شدن قال و یاد القرنین
یہ لوگ ذوالقرنین کے پاس آئے اور جمع ہو کے کہا اے ذوالقرنین
ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض یفسدون فی الارض مفسدون از خواهد عجیب قرآن حرف میزنه
یاجوج اور ماجوج قرآن کی تعبیر کے مطابق مفسدون فی الارض یہ نہیں کہا گیا یاجوج و ماجوج یفسدون فی الارض فرق ہے دونوں میں پھر کی شکل میں بیان کرنا اور صفت کی شکل میں بیان کرنے میں فرق ہے پھر کی شکل میں بیان ہو تو وہ عمل کو ظاہر کر رہا ہے صفت کی شکل میں بیان ہو تو خصلت اندرونی کو ظاہر کر رہا ہے مفسدون فی الارض ان کی خصلت درونی ہے کہ وہ فساد کریں
فهل نجعل لك خرجا میمونی اینجا ما مقدار امکانات بهت بدیم یه پولی بهت بدیم یه چیزی گندمجوی بهت بدیم بعد الا ان تجعل بیننا و بینهم سدا این حق رسیدیم به حرف الاشراف الصالح
محل بحث تک اب پہنچے سفر کر کہ اب انہوں نے کہا کہ مفسد ہے یاجوج اور ماجوج وہ فساد پیشہ لوگ ہیں کیا آپ یہاں رکیں گے ہم آپ کے لیے خرچ پیدا کریں گے اور آپ ان یاجوج اور ماجوج اور ہم میں ایک رکاوٹ ایجاد کریں ایک ایسی رکاوٹ کہ اس کے بعد ان کے شر سے ہم بچ جائیں
مفسران من حرف اونا رو نمان کنم گفتن این یعجوج و مجوج قوم مغل و کافر
مفسران نے جو کچھ کہا ہے وہ آ کہہ رہے ہیں میں مفسرین کی بات نقل کر رہا ہوں لیکن مفسرین نے کہا ہے اہل تفسیر نے کہا ہے کہ یعجوج اور ماجوج کیا چیز ہے مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ مغل اور تاتاری قوم یعجوج اور ماجوج ہیں
قرقیزستان و ازبکستان تاتارستان و بله حالا اینا هر فاین بدن بحث تحلیلی میمت
بعد میں اس پر مفصل بحث ہم کریں گے لیکن فی الحال مفسرین کی بات آپ کو نقل کرتے ہیں
خلاصہ حالا میخوام استفادہ کنم
کہ ازبکستان اور قرقیزستان تاتارستان یہاں بسنے والی یہ قومیں یعجوج و ماجوج ہیں
خب حالا ببینید جناب ذوالقرنین آمده در یک جایی قومی رو دیده لا یک خواه یفقهون قول ها حالا اینا دورشو گرفتن میگن آقا بیا ناجی ما بشو بیا حامی ما بشو بیا ما رو نجات بده حاضر این پول بدی
تو یه لوگ جو پہاڑوں کے درمیان بستے ہیں انہوں نے ذوالقرنین سے تقاضا کیا وہ تقاضا یہ تھا کہ ہم آپ کو پیسے دیں گے ہم آپ کو امکانات فراہم کریں گے اور آپ ہمارے لیے ایک سد بنائیں ایک ایسی رکاوٹ ایجاد کریں کہ یاجوج اور ماجوج کے شر سے ہم بچ جائیں
حالا استفاده که از این آیه میشه کرد یکی اینکه هر جا مردم احساس نیاز کنن سرمایه گذاری بله
این آیات سے جو استفادہ ہوتا ہے وہ اقتصادی استفادہ دیکھیے کہ جہاں پر بھی
ہر تو احساس نیاز کنم که امنیت به سلامت به هر چیزی که احساس نیاز کنم سرمایه گذاری
که این لوگوں کی طبیعت میں ہے کہ جہاں پر وہ ضرورت کا احساس کریں وہاں پر سرمایہ گذاری کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں
بلے
جیسے یہاں پر ان کی ضرورت یہ تھی کہ یاجوج و ماجوج کے شر سے وہ بچ جائیں یہ ان کی ضرورت تھی جہاں وہ سرمایہ فراہم کرنے کے لیے تیار ہوئی
ولذا کار مصلحان این است که نیازهای مردم رو به فعلیت برسانند تا مردم سرمایه گذاری کنن.
مصلح لوگوں کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کی ضرورتوں کو فعلیت تک پہنچائیں تاکہ لوگ اپنی ضرورت کو سمجھ کر وہاں پر سرمایہ گذاری کریں.
ببینید دو تا پیغمبر تو همین سوره رفتن در یک جایی فعبو ان یضیفو هما نورشون هم ندادن ولی اینجا آمدن میگن پول
ندادن. اچھا اسی سوره کے اندر سوره کاف کے اندر واقعہ موسیٰ و خضر ہے. یہ دونوں پیغمبر ایک قریے میں چلے گئے تو اس قریے کے لوگوں نے انہیں روٹی بھی نہیں دی. وہاں بھر والی وظائف ہوما ان کی مہمان نوازی سے انکار کیا. انہوں نے گھر نہیں بنایا.
چرا؟
چونکہ ان کی ضرورت نہیں تھی. ان کی ضرورت نہیں تھی لہذا کچھ نہیں کیا. لیکن یہاں پر اس سے دو پہاڑی دروں کے درمیان درے کے درمیان بسنے والی قوم جو بات بھی نہیں سمجھتی ہے انہوں نے احساس نیاز کیا کہ یہ ہماری ضرورت پوری کر سکتے ہیں تو انہوں نے کہا ہم آپ کو پیسہ دیتے ہیں آپ یہ کام کریں.
جامعہ مادامی کہ احساس نیاز نہ کنے سرمایہ گذاری
نہیں. یہ اچھا نتیجہ ہے. آیت سے سمجھ میں آتا ہے کہ معاشرہ جب تک ضرورت کا احساس نہ کرے پیسہ پھینکنے کے لیے تیار نہیں ہوگا.
نکته دیگری که استفاده میشه از این آیه این است که مردان الهی و اولیاء الهی بهترین افراد برای ایجاد امنیت هستند.
دوسرا نقطہ جو اس آیت سے استفادہ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ مردان الہی اور خدائی بندے امنیت ایجاد کرنے کے لیے سب سے بہترین ہیں. ان کے ذریعے سے ہی امنیت ایجاد
امنیت بلدہ ایک خمینی چاہیے.
اسی لیے امنیت ایجاد کرنے کے لیے خمینی چاہیے. ایسا ہے نا خمینی نے عمر امنیت دی ہوگی.
عجیب ها این واقعیت است که نمیدونیم تحلیل کنیم ولی با زبان فطرت داریم حرف
میزنیم. یعنی تحلیل کر کے آپ مثلا مقاله کی شکل میں تقریر کی شکل میں بیان کرنا چاہیں تو شاید نہ کر سکیں لیکن یہ فطرت کی ایک آواز ہے کہ امنیت ایجاد کرنے کے لیے مرد الہی چاہیے.
نکته دیگر که از آیه استفاده می شود نیاز به امنیت از نیاز به لباس و نان و مسکن بالاتر.
ایک اور نکته کا جو استفاده ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ امنیت کی ضرورت لباس کی ضرورت اور غذا کی ضرورت سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے.
میگه بابا زنده بمونیم.
اس لیے کہ امنیت اگر ہو تو انسان زندہ رہے. امنیت نہ ہو تو زندگی ہی خطرے میں پڑ جاتی ہے.
از همین آمریکایی ها استفاده میکنن وارد میشن تو امریکتا میگن میخوای برای امنیت بیاریم.
اچھا دیکھیں اسی نقطے سے امریکایی دنیا میں داخل ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم تمہارے لیے امنیت ایجاد کرتے ہیں.
ناامنی که میشه به پیغمبر به این جناب دولاره میگن بابا بیا ما نمیگن بیا خونه برنا بساد سطری ندارن لا یکاد یفقمونه بابرا میگن ما بیا برنا تولید امنیت بکن.
تو یہ لوگ جناب محمد سے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ہمیں کپڑے دے دیں آپ ہمیں مکان دے دیں آپ ہمیں روٹی دے دیں تینوں چیزیں کہ بنا میں روٹی کپڑا اور مکان یہ طلب نہیں کیا. انہوں کا امنیت چاہیے ہمیں جو بنیادی ضرورت ہے. کیا بات.
لذا در جوامع انسانی امنیت و آسایش از ہر چیز بالاتر
بس اسلامی معاشرے میں روٹی کپڑا مکان اہم نہیں ہے امنیت اہم ہے. اسی لیے حضرت مولانا نے فرمایا کہ دو نعمتیں اس وقت تک ان کی قیمت کا اندازہ نہیں ہوگا جب تک وہ ہٹ نہ جائیں ایک امن اور ایک صحت.
و چون امنیت بالاترین چیز است کسانی که امنیت سوزی میکنن بدترین کیفر رو دارن.
چونکہ امنیت سب سے اہم ضرورت ہے انسانی معاشرے کی اسی لیے جو لوگ امنیت کو خراب کرتے ہیں وہ سب سے بدترین لوگ امنیت کو خراب کرنے والے
بدترین سزا رو باید بشون دارد.
اور بدترین سزا کے مستحق ہیں
الذین یحاربون اللہ و رسولہ و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یسلب او یرسوم من
الارض یسعون من
الارض
جو لوگ اللہ و رسول کے ساتھ محاربہ کرتے ہیں جنگ کرتے ہیں زمین پر فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو تین سزا ہے انہیں قتل کیا جائے
یہ کیا تھی سزا ان یو بات سر او یو سب او یو رسول میں
یا قتل کیا جائے یا سولی پہ لٹکا دیا جائے یا ان کو زمین سے دور کر دیا جائے
پنجا چهار جای از قرآن یادتون باشه پنجا و چهار جای از قرآن دستور معارضه و مقابله با مستضاد
قرآن مجید میں 54 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر مفسدوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے
اینجا پس جمع شدن دنبال اینا و برا ما امنیت درست
تو یہ بنیادی ضرورت امنیت ان کے خطرے میں تھی لہذا اس درے میں بسنے والے قوم نے جناب ذوالقرنین سے تقاضا کیا کہ ہم آپ کو پیسہ دیتے ہیں آپ ہمارے لیے امنیت ایجاد کریں
وہاں میں خارج ہوں بھی
خرچہ ہم دیتے ہیں ہمارے لیے
حالا ببینید ذوالقرنین چی جواب دیتے حالا ما مکنی اونجا مکن نہ بودا خیلی لطیفه ای کاهی به نامدار یازی میفهمید حالا ما مکنی فی ربی خیر شما میخواید به من پول بدید این اراده ای که خدا به من داده این مکنتی که خدا به من داده این قوتی که خدا به من داده این اراده ای که خدا به من داده که یه اراده ای الهی این خوبه
سبحان الله جناب ذوالقرنین نے جواب میں کہا کہ خدا نے جو امکانات مجھے فراہم کیے ہیں وہ خیر جو ارادہ مجھے دیا ہے جو علم مجھے دیا ہے جو اسباب کا علم مجھے دیا ہے یہ خیر ہے
فعینونی به قربت کن دستتون رو بالا بزنید از بیحالی در بیایید دست به زانو بگیرید یا علی
بگید فعینونی به قربت کن از بینه چڑھاؤ کمر باندھو یا علی کہو ہمت پیدا کرو ہم یہ کام کریں گے
فعینونی بقوت نجعل لکم بقوت نجعل بینکم و بینهم ردما بیا دست بار با تنهایی من که نمیتونم من اراده شو دارم خدا مکرت هم به هم داده اما یادتون باشه عینونی باید دست به کمر بگیری حرکت کنی تا سدی بسازی
ہاں خدا نے مجھے علم دیا ہے خدا نے مجھے ارادہ عطا کیا ہے میں یہ کام کر سکتا ہوں لیکن یہ ہوگا اس وقت جب تم میری مدد کرو گے تو تم میری مدد کرو گے آستینے چڑھاؤ گے ہمت پیدا کرو گے اور مسلسل کام کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے تو یہ ہوگا
امنیت ندارم دستشون دادم یا علی
تو اب ظاہر ہے ان کی ضرورت تھی ان کی امنیت خطرے میں تھی لہذا اب جناب ذوالقرنین کے کہنے پر مزید ان میں حکمت آ گئی اور وہ تیار ہو گئی
خب گفت حالا چیکا ہے آہن بھی ہے آتون زبر الحدید
کہا کہ مجھے مضبوط قسم کا لوہا فراہم کرو
ان تکہ ہے آہن رو بین ان دو سد بین ان دو کوب چیدن
دو پہاڑوں کے درمیان ان سٹیل یا لوہے کے ٹکڑوں کو ترتیب سے رکھا گیا
بعد گفت حالا دورش آتش
کرو مرتب طریقے سے رکھنے کے بعد کہا دونوں طرف آگ لگا دو
تا داغ 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 بشه
تاکہ بہت گرم ہو جائے
بعد گفت حالا مثل ذوب شده هم باید آماده کنیم
اور اس کے بعد سیسا یعنی گرم سیسا بھی تیار رکھو
مثل آب شده این مثل آب شده رو ریخ روی این چیزا یک آلیاژ عالی درست کرد
که اس سیسا کو اس کے اوپر انڈیل دیا گیا جو لوہا رکھا گیا تھا اس کے اوپر اور اس کے انڈیلنے کے بعد ایک مضبوط دھات وجود میں آئی
فمستطاعوا ان یظهروا فمستطاعوا بل لهم نقبا. یه یه عجوز مجوز نتونستن بالا بیان نتونستن سراخ کنن.
اب یعجوج و ماجوج کے سامنے یہ رکاوٹ کس طرح سے ایجاد ہو گئی کہ وہ نقب زنی کہتے ہیں اردو میں کہ وہ سوراخ نہ کر سکے.
این صد هست هنوز. حالا این کجاست بحث خواهیم کرد؟ همه حرفا اونجاست.
یہ رکاوٹ یہ صد جو یعجوج و ماجوج کو روکنے کے لیے جناب ذوالقرنین نے اس علاقے کے لوگوں کی مدد سے ایجاد کیا تھا وہ ابھی ہے.
یادتون باشه
بات پہ بحث کریں گے کہاں ہیں.
ما تا اینجا 15 تا آیه خوندیم.
یہاں تک ہم نے 15 آیتیں تلاوت کی آج کے دن
و براتون معنا کردی و زودت شدی
اور ان آیات کا معنی بیان کیا اور جلدی جلدی سے گزر دیں.
انشاءاللہ در ذهنتون هست که نه؟
انشاءاللہ آپ کے ذهن میں
حالا از این آیات از این آیه اخیر ما مکنی فیه ربی خیر ببینیم چه میشه.
یه جو آخری آیت تلاوت کی ما مکنی فیه ربی خیر اس کام کے سلسلے میں خدا نے جو مجھے تمکنت عطا کی ہے یہ خیر ہے.
اولیاء الہی همه امکانات از آن خدا.
ایک نتیجہ تو یہ آن آتا ہے کہ جو اولیاء اللہ ہیں وہ تمام امکانات کو خدائی امکانات سمجھتے ہیں.
خرمشہر و لشکر و سپاہ و ارتش گرفتن از عراقی ها گفتن ما گرفتیم و ما برمون خرمشہر و خدا آقا اینه چیه؟
خرمشہر لشکر و سپاہ و ٹینک و توپ و اسلحہ کے ذریعے سے عراق سے آزاد کرا دیا اور فرمانداروں کا یعنی حاکم وہ کیا کمانڈروں کا خیال تھا کہ ہم نے آزاد کرایا ہے. امام خمینی کہا نہیں خدا نے آزاد کرایا
اور رمشہر خدا آزاد کیا. ما مکنی فی ربی خیر امر آزاد خدا میکنے
جتنے بھی اسباب ہیں تمام اسباب الہی ہیں قول اللہ کی نظر میں
پیامبران کار و ہدایت و تبلیغ و اینا رو امر این تکلیف میدونن ولی دا عجر میخوان
اور جو خدائی نمائندے ہوتے ہیں وہ تلاش محنت کوشش تدبیر ہدایت ارشاد اس کو وہ فریضہ الہی سمجھتے ہیں. فریضہ الہی ہے اسی لیے لوگوں سے اجرت طلب نہیں کرتے.
چرا پیغمبر اکرم اجرت طلب کرتے ہیں؟ یہ سر بھی داره یہ موقع گفتہ
پیغمبر نے پھر اجرت کیوں طلب کی ہے وہ اقراض ہے. کبھی میں نے اشارہ کیا ہے یا پھر کبھی انشاءاللہ پھر موقع مناسب ملے تو
استفاده دیگری که می شود این که بابا حرکت کنید امکانات مردم رو بشناسید برای مردم به کار بگیرید.
ایک اور نتیجہ اس سے یہ حال میں آتا ہے کہ اگر اولیاء اللہ کے راستے پہ چلتے ہو اگر مردان الہی کے راستے پہ چلتے ہو تو تلاش کرو لوگوں کی امکانات کو سمجھو اور ان کو پورا کرو.
مردم آهنداری مستاری بیایی دست به دست هم بدیم هم دیگر رو کمک کنیم سر بسازیم دیگه.
لوحا اون کے پاس تھا پہلے اور سیسا بھی ان کے پاس تھا لیکن یہ سب نہیں بن رہا تھا. کیوں؟ اس ایک منتشر تھے. جب ایک رہنما آیا اور اس نے منتشر ان قوتوں کو یکجا اور ایک سمت میں لایا تو اس میں اتنی قوت پیدا ہو گئی کہ سر ایجاد ہوا یعجوج اور ماجوج اسے گزر نہ سکے.
بر تولید کنیم برای رسیدن به هدف و به مقصد تنها گفتن مصاحبه کردن حرف زدن و داشتن امکانات کافی نیست. همت میخواد مشارکت مردمی میخواد همت رهبری مشارکت مردمی.
معاشره میں بجلی کی ضرورت ہے امکانات بھی ہیں منتشر ان منتشر امکانات کو فعلیت میں یعنی جمع کر کے یکسوئی کے ساتھ کام کریں گے تو بجلی وجود میں آ جائے گی. لیکن اس کام کے لیے ہمت رہبرانہ چاہیے رہبر کی ہمت اور لوگوں کی معاونت. اگر یہ دونوں جمع ہو جائیں گی تو یہ امکانات ایک شکل میں مرتب اور منسجم ہو جائیں گے منظم ہو جائیں گے بجلی وجود میں آ جائے گی.
نکتے دیگر این کہ کمک های مالی و معاونت های عملی رو هر دو رو میخواد.
تو دوسرا نقطه یه هست که صرف پیسہ اگر لوگ دے دیں تو یہ کافی نہیں ہے. پیسہ بھی دینا چاہیے عملی معاونت بھی چاہیے.
نکته دیگری که از آیه استفاده می شود این است که با مخلوط کردن مس و آهن یه آلیای مقابل درست می
شود. اب یه جناب فیزیکس کا یا کیمستری کا مسئلہ سامنے آیا کہ اگر سیسا اور لوہا کو جمع کر دیا جائے تو ایک ایسی دھات وجود میں آ جاتی ہے جو بہت طاقتور اور مضبوط ہو.
آلیای یکی دیگه که باید محکم کاری کرد.
ایک اور نقطہ جو اس سے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی کام کرے پختہ کام کرے. جیسے کہ ذوالقرنین نے ان لوگوں کی مدد سے ایک کام کیا اور وہ کام اتنا پختہ ہے کہ ابھی تک یاجوج اور ماجوج وہاں سے گزر نہ سکے.
میرسیم به آخرین آیه. یہ آیه رو انداختیم آخرین
آیه. آخری آیه تک پہنچتے ہیں.
صد رو ساخته دیگه یعجوج و مجوج نمیتونن بیان. حالا هادا رحمت من ربی. آیه که اول
اب سارا کام ہو چکا ہے. لوگوں کی جو ضرورت تھی وہ پوری ہو گئی. یاجوج اور ماجوج سے محفوظ ہو گئے. اب حضرت ذوالقرنین کہتے ہیں ہادا رحمت من ربی.
ما یک کاری انجام بدیم بابا اطلاعیه میدهیم حضور تو ارز کنم که تبلیغ میکنیم حضور داد تو کارهایی که نکردیم به خود نسبت میدیم الهی
کنم. یه جناب ذوالقرنین کی روش اتنا بڑا کام کیا اور نہیں کہا کہ میں نے کیا. کہا رحمت من ربی. اور یہ ہم ہیں کہ ذرا سا کام کرتے ہیں تو اخبارات اور ٹی وی ہو اپنے لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا.
اما یادتون باشه فاذا جاء وعد ربی بدانید در آخر زمان و نشانه قیامت که امر پروردگار میاد و جعله دکا و کان وعد ربی حقا.
جب آخر زمان آئے گا اور وعدہ پروردگار پہنچے گا تو یہ سات ٹوٹ پھوٹ جائے گا اور یہ میرے پروردگار کا وعدہ ہے جو کہ حق ہے ایسا ہو کے رہے گا. یہ نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے قیامت.
در آستانه قیامت همه چیز خراب می شود حتی این صدی که جناب ذوالقرنین.
قیامت کی آمد پر سب چیزیں خراب ہوں گی ان میں سے یہ بھی خراب ہو جائے گا صد ذوالقرنین.
در مقابل اراده الهی همه چیز نابود شده.
اراده الهی کے مقابلے میں سب چیزیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں نابود ہو جائیں.
و از این جا عبد ربی استفاده می شود که جناب ذوالقرنین پیشگویی کرده.
فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب ذوالقرنین نے آنے وقت والے وقت کو دیکھا ہے اور بیان کیا ہے. پیشگویی کی ایسا ہوگا.
نکتہ یہ دیگر بعد از مردان الهی یاد گرفت کاری کنیم چه تا قیامت بمونه.
ایک اور نقطہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جناب ذوالقرنین نے وہ کام کیا کہ قیامت کے آنے تک قائم رہے. ہمارا کام اگر ہم بھی کوئی کام کریں تو ایسا کام کریں کہ وہ قائم رہے.
پس چی شد؟ 16 آیه راجع به ذوالقرنین تقریبا با اختصار براتون گفتیم. و اینکه ذوالقرنین حالا کیه چیه اون صد کجاست اونا چی بودن چه شد آیا دیوار چینه آیا چیز دیگه است اینها رو آیا سد معارف در یمنه اینا رو بحث خواهیم کرد چون خیلی حرف زده شده. انشاءالله هفته آینده یک جلسه دیگه راجع به این حرف خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله.
بعد اینا رو بحث میکنیم معلوم میشه.